أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد سورة مباركة أحقاف آيات نمبر 16 سے آيات نمبر 22 1616 سے آيات نمبر 22 گزشتہ آیت میں ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے والدین کے بارے میں اور والدین میں سے بھی خاص طور پر والدہ کے بارے میں ماں کے بارے میں خاص تاکید اور نصیحت کی وہ زحمتیں جو بچے کی پریگننسی کے زمانے میں وہ برداشت کرتی ہے اس کو ہائی لائٹ کیا گیا پھر جو ڈیلیوری کے موقع پر اس کو پریشانیاں ہوتی ہیں زحمتیں ہوتی ہیں اس کو ہائی لائٹ کیا گیا اور پھر دودھ بڑھائی کا تذکرہ بھی کیا گیا پھر اس کے بعد یہ ذکر کیا گیا کہ 40 برس کے سن کو جب وہ پہنچتا ہے وہ شخص تو پھر وہ دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتا ہے ظاہر دعا تو انسان کو ہر موقع پر کرنی چاہیے جب جب موقع ملے اسے کرنا چاہیے لیکن خاص اس موقع پر یعنی 40 برس کا سن وہ ہے کہ جو ایک میچیورٹی کا سن ہے کہ جب وہ بہت ساری چیزوں کو خود بھی سمجھنے لگتا ہے اب وہ ٹین ایج میں نہیں ہے گرون اپ ایج نہیں ہے اب یہ ایک پختہ زندگی کا مرحلہ ہے تو وہاں پر شکر نعمت کی دعا ہے ان نعمتوں کے لیے کہ جو پروردگار عالم نے خود اس پر نازل کی جو والدین کے اوپر نازل کی ان تمام نعمتوں پر وہ شکریہ ادا کرے اور پھر اس کے بعد ان اعمال کی دعا مانگتا ہے کہ توفیق ملے کہ ایسے اعمال صالحہ انجام دے کہ جس سے خدا راضی ہو سکے اور پھر وہ اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگتا ہے کہ ان کی بھی اصلاح فرما ان کو نیکی کے اوپر قائم رکھ اور وہ خود اپنے لیے کہتا ہے کہ مالک میں تیری بارگاہ میں لو لگاتا ہوں توبہ کرتا ہوں اور میں یقیناً تیری بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنے والا ہوں اسی لیے 40 برس کے سن کو روایات کے اندر بھی بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے یہاں تک کہ بعض روایات کے اندر اس طرح کی بات آئی ہے کہ اگر 40 برس کے سن میں بھی کوئی توبہ کی طرف راغب نہ ہو تو وہ شیطان اسے انتہائی شفقت کے ساتھ یہ کہتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو اب فلاح پانے والا نہیں ہے یعنی 40 برس کی جو زندگی ہے وہ بہت ہی اہم زندگی ہو جاتی ہے اب آگے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اولائک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا اور ہم ایسے لوگوں کے اعمال کو قبول کرتے ہیں اور کون سے اعمال کو قبول کرتے ہیں احسن ما عملوا جو اعمال میں ان کے بہترین اعمال ہوتے ہیں ان کو ہم قبول کرتے ہیں ان سے یہ بات پہلے بھی آئی تھی کہ یہ پروردگار عالم کا لطف و کرم ہے کہ میرٹ کے اوپر تو جو بھی عمل آئے گا ظاہر ہے اسے قبول ہونا چاہیے لیکن اعمال کے اندر کچھ عمل وہ ہوتے ہیں کہ جو بہت ہی پرائم کوالٹی کے ہوتے ہیں یعنی کیفیت کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو ہر نماز آپ ویسی نہیں پڑھتے کہ جو بہترین نماز ہو کچھ نمازیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو خود آپ کا دل کہے گا کہ ہاں یہ نماز بہت بہترین نماز تھی کہ جو اللہ نے مجھے پڑھنے کی توفیق دی تو بعض روایات کے اندر اور آیتوں کے اندر بھی اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ پروردگار عالم جب ثواب دے گا تو وہ نمازیں جو میرٹ کے اوپر ہیں مگر اتنی کوالٹی کے اندر بہتر نہیں ہے سپیریئر نہیں ہے ان کو بھی جب ثواب دیا جائے گا تو پھر وہ ثواب انہی بہترین نمازوں کے برابر پروردگار عالم کی طرف سے عطا کیا جائے گا ہر روزہ بہترین نہیں ہوتا بہت سے روزے ایسے ہوتے ہیں کہ بس رکھ تو لیے ایک واجب پورا ہو گیا اور کچھ روزے وہ ہوتے ہیں کہ جس کو انسان بہت حسین اور خوبصورت بناتا ہے کہ جس کے اندر بہت زیادہ انوالومنٹ بھی ہے تلاوت قرآن بھی کیا ہے اور پروردگار عالم سے راز و نیاز بھی کیا ہے دعائے کمیل بھی پڑھی ہے اور بہت کچھ کیا ہے تو اب یہ جو روزے کی کوالٹی وہ بہت بہتر ہو گئی تو وہ روزے جو اس کے مقابلے میں انفیریئر ہیں اگرچہ وہ میرٹ پر ہیں ریجیکٹڈ نہیں ہیں لیکن جب وہ انفیریئر روزے ان کا بھی ثواب دیا جائے گا تو ثواب پھر وہ بہترین روزوں کے برابر پروردگار عالم کی طرف سے دیا جائے گا یہ ظاہر کہ لطف و کرم ہے تو ارشاد ہوتا ہے کہ ہم ان لوگوں کے بہترین اعمال کو قبول کریں گے وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ اور درگزر کریں گے ان کی برائیوں سے یہ جنت والوں کی بات ہو رہی ہے وعد الصدق کے یہ سچا وعدہ ہے الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ اور یہی وہ وعدہ ہے کہ جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا یہ سچا وعدہ ہے کہ جو ان سے کیا گیا تھا یہ آیت نمبر 16 پھر اس کے بعد اگلی آیت میں ایک سائملٹینیس کانٹراسٹ ہے ہم نے دیکھا کہ آیت نمبر 15 میں پروردگار عالم نے ان کی تعریف کی تھی جو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں اور ان کے لیے دعا گو رہتے ہیں اور ان کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور ان کے لیے اچھائی پروردگار عالم طلب کرتے ہیں. اب یہ بالکل ایک سائملٹینیس کانٹراسٹ ہے. ارشاد ہوتا ہے والذی قال لوالدیہ اف لکما, اور وہ کہ جو کہتا ہے اپنے والدین کے لیے جس نے کہا اف لکما افو, میں تم دونوں سے عاجز آ گیا. یعنی یہ افو کا جملہ بتاتا ہے کہ وہ کتنا زیادہ اپنے والدین سے بیزار ہے. اتعدانینی ان اخرجا وقت خلط القرون من قبلی, کیا تم مجھے امید دلاتے ہو کہ مجھے واپس نکالا جائے گا, یعنی قیامت کی بات کرتے ہو میرے سامنے ایک حساب کتاب ہوگا. وقت خلط القرون من قبلی, جبکہ مجھ سے پہلے کتنی نسلیں گزر چکی ہیں. اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ایسے والدین ہیں کہ جو اپنی اولاد کو ایمان کی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں, اور اولاد جو ہے وہ ان باتوں کی طرف توجہ دینے کے لیے تیار نہ ہو, اور یہاں تک کہ وہ ایک میچیور ایج کو پہنچ چکے ہیں پھر بھی توجہ کرنے کے لیے تیار نہ ہو. تو اس طرح کا ایک ڈائیلاگ ان کا بیان کیا جا رہا ہے. وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ, اور وہ فریاد کرتے ہیں اللہ سے, یعنی یہ جو ماں باپ ہیں وہ فریاد کرتے ہیں, وہ پروردگار عالم سے دعا مانگ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس کو سمجھا بھی رہے ہیں. تو جملے ان کے کیا ہیں کہ وَيْلَكَ آمِنْ, وائے ہو تجھ پر ایمان لے, ان وعد اللہ حقن, یقیناً اللہ کا وعدہ حق ہے. یعنی قیامت آ کر رہے گی, مردوں کو زندہ کیا جائے گا, حساب کتاب ہوگا, نیکیوں کا ثواب ملے گا, برائیوں پر عذاب ہوگا. فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ, مگر وہ اولاد جو نہ خلف اولاد ہے, نہ اہل اور نہ لائق اولاد ہے, وہ یہ جملہ کہے گی کہ یہ سارے پرانے قصے ہیں, ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اساطیر الاولین, اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس, یہ وہ ہیں کہ جن کے اوپر عذاب کا فیصلہ نافذ ہو چکا. یعنی جب ان کی حرکتیں یہ ہیں تو ان پر عذاب کے فیصلے کے نافذ ہونے میں شبہ ہی کیا ہو سکتا ہے. فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس, ان قوموں کے ضمن میں کہ جو جنوں اور انسانوں میں ان سے پہلے گزر چکی ہیں, یعنی جس طریقے سے وہ جہنم کے عذاب کا شکار ہوں گے اسی طریقے سے ان کو بھی دوزخ میں ڈال دیا جائے گا. انہم کانوا خاسرین, یقیناً یہ خسارے والے تھے. ولکل درجات مما عملوا, اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں ان کے اعمال کے مطابق, یعنی جو جیسا عمل کر رہا ہے اس کے اعتبار سے تو سب ایک درجے پر نہیں ہیں. وہ ثواب کی بحث اپنی جگہ پر جو تھوڑی دیر پہلے آئی تھی کہ ثواب کس طرح سے دیا جاتا ہے, بہترین عمل کے مطابق دے دیا جاتا ہے, مگر جو ان کی ایلوکیشن ہوگی کہ جنت میں کس کو کس مقام پر رکھا جائے, کن سے خدا زیادہ راضی ہے, کن سے خدا کم راضی ہے, تو یہ سب کے سب درجات کے اعتبار سے مختلف ہیں, اور عمل ان کے درجات کو ڈٹرمن کرے گا, اور اس کے لیے لازمی شرط ایمان کی تو ہے ہی. یعنی ایمان کے بعد یہ اعمال ہوں گے کہ جن کی بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ ہوگا کہ کون کس کیٹیگری کے اندر پلیس ہوتا ہے. وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور ان کے اعمال کا ان کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور ان پر ذرا سا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ, اور وہ دن جب لائے جائیں گے وہ کہ جنہوں نے کفر کیا آگ پر, آگ کے سامنے. اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا, تم نے اپنی سب دولتیں ساری چیزیں دنیا کی زندگی ہی کے لیے خرچ کر دی. واستمتعتم بہا, اور اسی سے لطف اندوز ہوتے رہے, تم بس مزے کرتے رہے. فالیوم تجزون عذاب الہون, تو آج کے دن تمہیں ذلیل عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا, ذلیل کرنے والے عذاب کا سامنا, ذلت والے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. یعنی صرف تمہیں آگ میں جلایا نہیں جائے گا, تمہیں آگ میں ذلیل کر کے جلایا جائے گا. بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق, اور یہ سبب سے ہے کہ تم زمین میں بغیر کسی حق کے, بغیر کسی وجہ کے تکبر کا مظاہرہ کرتے رہے. تکبر کی کوئی وجہ ہو ہی کیا سکتی ہے. وبما کنتم تفسقون, اور جو تم بدعملی کرتے رہے اس کی وجہ سے یہ عذاب تمہیں دیا جائے گا. تو یہاں پر چار چیزوں کو ہائی لائٹ کیا گیا. نمبر ایک, کہ جو خرچ کیا وہ دنیا کی زندگی کے لیے ہی خرچ کیا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر حلال دائرے میں رہتے ہوئے اپنی دنیا کے لیے بھی انسان خرچ کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن الدنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے, اگر دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کے لیے خرچ کیا جاتا تو پھر وہاں پر اس عذاب کا سامنا نہ کرنا پڑتا. واستمتعتم بہا, اور تم نے بس مزے کیے, دنیا ہی کے اندر مزے کیے اور دنیا کی لذتوں ہی کو انجوائے کرتے رہے. اگر تم جائز حدود کے اندر مزے بھی کرتے لیکن آخرت کو پیش نظر رکھتے تو آج یہ انجام نہ ہوتا. اور پھر اس کے بعد جو تکبر, جو ان کی اخلاقی برائی تھی اور جو ان کے اعمال کی خرابی تھی, اس کو تفسقون سے تعبیر کیا گیا. اب اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا جا رہا ہے اور خود حضرت ہود علیہ السلام کا بھی ذکر ہو رہا ہے. وَذْكُرْ أَخَا عَادٍ اور یاد کرو عاد کے بھائی کو, یعنی قوم عاد کی برادری والے کو, یعنی جناب ہود علیہ السلام کو. اِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ جب اس نے اپنی قوم کو انذار کیا یعنی تنبیہ کی, ڈرایا, بیدار کی. بِالْأَحْقَافِ کہاں تھے وہ لوگ؟ وہ لوگ احقاف میں تھے. یہی وہ لفظ کی جس کی وجہ سے سورہ کا نام سورہ احقاف پڑا. یہ بات ہم پہلے بھی بیان کر چکے کہ احقاف یعنی وہ جگہ جہاں پر ریت کے ٹیلے ہوں, کیونکہ ان کی لوکیشن ایسی تھی کہ وہاں پر ریت کے بڑے بڑے ٹیلے تھے, اس لیے اس قوم کا نام احقاف ہوا. وقت خلط النذور من بین یدیہ ومن خلفہ اور ان سے پہلے اور ان کے بعد پھر بہت سے ڈرانے والے آئے, یعنی یہ قوم عاد درمیانی ایک قوم تھی کہ جس سے پہلے بھی انبیاء گزر چکے تھے اور ان کے تباہ و برباد ہونے کے بعد بھی انبیاء آئے. پیغام کیا تھا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ کہ عبادت نہیں کرو مگر صرف اور صرف اللہ کی, یعنی توحید کا پیغام. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم میں تمہارے بارے میں خوف رکھتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں عظیم دن کے عذاب کا سامنا کرنا پڑ جائے, ایک بڑے دن کے عذاب کا سامنا کرنا پڑ جائے. تو جس طریقے سے ماں باپ اپنی اولاد کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں, نبی اپنی قوم کے بارے میں پریشان ہوتا ہے. مگر افسوس یہ ہے کہ قوم والوں کا جواب ایسا ہوتا ہے کہ جیسے یہاں پر لکھا گیا ہے, قالو تو انہوں نے کہا کہ اجئتنا لتعفیقنا عن آلہتنا کہ کیا تم اس لیے آئے ہو کہ ہمیں منحرف کر دو ہمارے خداؤں سے, یعنی جو ہمارا ایک روٹین کا سلسلہ ہے, ہم بت پرستی کرتے ہیں, آئیڈل ورشپنگ کرتے ہیں, اس سے تم ہمیں ہٹانا چاہتے ہو. فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین تو لے آؤ جو تم ہم سے وعدہ کر رہے ہو, اگر تم سچوں میں سے ہو تو بس وہ پھر عذاب ہمارے اوپر لے آؤ. تو ظاہر ہے کہ اب یہ تو اس عذاب کو مانگنا یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک مریض جو ہے وہ ڈاکٹر کی تجویز کردہ دوا کو کھانے سے انکار کرے اور یہ کہے کہ ٹھیک ہے بھائی, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں دوا نہیں کھاؤں گا تو مر جاؤں گا تو بس موت کو لے آئیے. ڈاکٹر کا مقصد اس کو مارنا نہیں ہوتا ہے, ڈاکٹر کا مقصد تو علاج ہوتا ہے. مگر اب اگر مریض اسی پر اصرار کرے تو وہ وقت آ ہی جائے گا کہ جب اسے موت کا سامنا کرنا پڑے گا. تو وہی جناب ہود علیہ السلام نے جواب بھی دے دیا کہ وہ جب ہونا ہوگا تو ہوگا اور اس کا علم اللہ کے پاس ہے, میرے پاس تو پیغام ہے کہ جو میں تمہیں دینے پر مامور ہوں, مگر مجھے لگ یہ رہا ہے کہ تم ایک جاہل قوم ہو. یہ باتیں اگلی آیتوں کے اندر آئیں گی. آیت نمبر 22 پر یہ صفحہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے, سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ احقاف آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 29, 23 سے 29 تک حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہو رہا تھا, جنہیں یہاں پر احقاف والوں سے تعبیر کیا گیا ہے, جس کی بنیاد پر اس سورہ کا نام سورہ احقاف پڑا اور یہ باتیں گزر چکی ہیں. ان کے پیغام کو جس طریقے سے قوم عاد نے رسپونڈ کیا وہ بھی ظاہر ہے کہ ناپسندیدہ انداز تھا, اور انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ ہمیں منحرف کرو ہمارے خداؤں کے طریقہ کار سے, یعنی جن کی ہم پرستش کر رہے ہیں اس پرستش سے ہم دستبردار ہو جائیں اور ہمارے اوپر وہ عذاب لے آؤ اگر تم سچے ہو, یعنی جس عذاب کا تم ہم سے وعدہ کیا کرتے ہو وہ عذاب ہم پر نازل کروا دو اگر تم سچوں میں سے ہو. اب جناب ہود علیہ السلام کا جو جواب ہے وہ آگے بڑھتا ہے. قال انما العلم عند اللہ, انہوں نے فرمایا اس کا علم تو صرف اور صرف خدا کے پاس ہے, یہ میرا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے, میرے پاس کوئی علم نہیں ہے کہ تم پر وہ عذاب اگر نازل ہونا ہوگا تو کب نازل ہوگا. وَأُبَلِّغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ, میں تو تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں, میں تم تک پیغام پہنچا رہا ہوں, وہ پیغام کہ جو مجھے دیا گیا ہے, کہ جس کی پیغام رسانی پر مجھے مامور کیا گیا ہے, میں تو بس وہ پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں. ہونا کیا چاہیے تھا اور ہو کیا رہا ہے؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ تم اس پیغام کو ریسیو کرتے, میری نبوت کے دعوے کو چیک کرتے, اسس کرتے, میرے معجزات پر غور کرتے, اور پھر اس کے بعد اطمینان اور یقین حاصل ہونے کے بعد اس پیغام کی روشنی میں تم اپنی اصلاح کرتے, یہ تمہارا ایک پازیٹو مثبت ریئیکشن ہوتا جو پسندیدہ ہوتا. مگر تم نے کیا کیا؟ تمہارا یہ ریئیکشن جہالت پر مبنی ہے. ولکنی اراکم قوما تجہلون, میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جہالت کا مظاہرہ کر رہے ہو, یعنی علم آنے کے بعد اس کی طرف توجہ نہ کرنا, اس کو ایکسیپٹ نہ کرنا, یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ دریا کے کنارے کوئی پیاس سے مر جائے اور آگے بڑھ کر اپنے لیے پانی فراہم نہ کر سکے، اپنی تشنگی کو سیرابی سے تبدیل نہ کر سکے۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا، تو جب انہوں نے ایک بادل کو دیکھا، مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ، کہ جو ان کی وادیوں کی طرف آ رہا تھا، قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا، تو انہوں نے کہا کہہ رہے یہ تو بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ اب اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت خوش سالی تھی، اس وقت قحط تھا، پانی کی طلب تھی اور وہ لوگ گرمی سے بے چین تھے، پریشان تھے۔ اچانک جب انہوں نے بادل کو دیکھا تو انہیں امید ہوئی کہ اب یہ پانی برسائے گا اور ان کی سیرابی کا انتظام ہو جائے گا۔ بل ہوا مستعجل تم بہی، تو یہاں پر پروردگار عالم کا تبصرہ ہے کہ یہ وہی چیز ہے کہ جس کی تم لوگوں نے جلدی مچائی ہوئی تھی، یعنی جو بظاہر تمہیں نظر آ رہا ہے کہ تمہارے قحط کا علاج ہے، وہ ایکچولی تمہارے اوپر نازل ہونے والا عذاب ہے۔ ریحن فیہا عذاب علیم، یہ ایک ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے۔ تو دم میرو کل شئن بے امر ربہا، جو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی ہر چیز کو اس کے رب کے حکم سے۔ فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ، تو ان کا یہ عالم ہو گیا کہ سوا ان کے مکانات کے کچھ نظر نہیں آتا تھا، یعنی وہ ایسی پوائزنس گیس، ایسی پوائزنس زہریلی ہوا تھی باد سموم، کہ جس نے ان کو ختم کر کے رکھ دیا اور مکان تو رہ گئے، مکین باقی نہ رہے، جو اس کے اندر ساکنین تھے وہ ختم ہو کر رہ گئے۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، ہم اسی طریقے سے مجرم لوگوں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ ولقد مکناہم فیما ان مکناکم فیہ، اب وہی والا جو انداز قرآن مجید کا ہے کہ بھئی یہ تو ماضی کا ایک واقعہ ہے مگر ہمیں کیوں سنایا جا رہا ہے؟ پروردگار فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں اقتدار دیا تھا اتنے حلقے میں کہ جس میں تمہیں اقتدار نہیں دیا ہے، یعنی وہ تم سے زیادہ پاورفل تھے، ان کے پاس تم سے زیادہ اقتدار تھا۔ یہ جو امیڈیٹ ایڈریسی ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ مشرکین مکہ ہیں، مگر ان کے ذریعے سے دوسروں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے جو قیامت تک افراد آئیں گے کہ بھئی ماضی کے اندر بہت سی ایسی قومیں گزر چکی ہیں کہ جن کے پاس بڑا پاور، بڑا اقتدار تھا، اور ظاہر ہے کہ یہ ڈھیل پروردگار عالم کی طرف سے ان کو دی گئی تھی، لیکن کیا یہ ساری چیزیں انہیں خدائی عذاب سے بچانے میں کامیاب ہو سکیں؟ ایسا نہیں ہوا۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، اور ہم نے ان کو طاقت سماعت بھی دی کہ وہ سن سکتے تھے، وَأَبْصَارًا دیکھنے کی طاقت دی، وَأَفْئِدَةً اور ان کو دل دیے۔ دل سے یہاں پر مراد وہ کمپیوٹر جو انسان کے اندر لگا ہوا ہے کہ جس سے وہ کیلکولیٹ کرتا ہے، اسیس کرتا ہے، اس کے دماغ، اس کی عقل، یہ تمام تر چیزیں۔ فما اغنا انہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم من شیء، تو نہ ان کی سماعت، نہ ان کی بصارت، اور نہ ان کی دل، ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت انہیں کوئی فائدہ پہنچا سکے، من شیء ذرا سا بھی۔ اس کانو یجہدون بآیات اللہ، اس لیے کہ وہ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا رہے تھے، یعنی یا تو ان کے پاس یہ صلاحیت ہی نہ ہوتی، وہ پاگل ہوتے تو وہ معذور ہوتے، ان کے پاس ایکسکیوز ہوتا، لیکن جب یہ ساری چیزیں موجود تھیں تو ان تمام تر چیزوں سے باقی سارے کام کیے، مگر جو اللہ کی نشانیاں ہیں انہی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی بلکہ ان کا انکار کر دیا۔ یجہدون بآیات اللہ، اس لیے کہ انہوں نے انکار کر دیا اللہ کی نشانیوں کا۔ وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، تو ان کو گرفتار کر لیا اسی بات نے کہ انہی باتوں نے کہ جس کا وہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی جس کو وہ لوگ اگنور کر رہے تھے وہی ان کے لیے وبال جان بن گئے اور اس کا انکار ان پر بھاری ٹھہرا۔ ولقد اہلکنا ما حولکم من القرا، اور یقیناً ہم نے ہلاک کیا ہے ما حولکم، تو تمہارے گرد و پیش کی بستیاں ہیں ان کو بھی۔ وصرفنا الآیات لعلہم یرجعون، اور حق کی نشانیاں بار بار مختلف انداز سے پیش کی ہیں شاید یہ لوگ پلٹ آئیں، یعنی خدا کی طرف آئیں، خدا کے راستے کی طرف آئیں۔ اب یہ بات بھی واضح ہے کہ جو مشرکین مکہ ہے ان کی آبادی، اس کے ارد گرد کی بہت ساری آبادیاں جو ان کے دسترس میں تھی، جہاں پر ان کا آنا جانا ہوتا تھا، مثلا یمن ہے، جو اصحاب ہجر ہیں، دوسرے مقامات، ان سے وہ واقف تھے، ان کے کھنڈرات کو وہ دیکھتے تھے کہ اچھا یہاں پر پچھلی قومیں آباد تھیں اور اب ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے اور فقط روئنز اور ریمینز باقی رہ گئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد مختلف قسم کی آیتیں اور نشانیاں، کبھی غریبی ہے، کبھی امیری ہے، کبھی صحت ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی انسان موت کا سامنا کر رہے، یہ تمام تر نشانیاں ہی تو ہیں۔ تو نشانیاں پروردگار عالم کی طرف سے بہت سی آئیں، آفاق میں بھی، انفس میں بھی، یعنی یونیورس میں بھی، اور ان کے اپنے وجود کے اندر بھی۔ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الها، تو کیوں ان کی مدد نہیں کی انہوں نے کہ جن کو انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر تقرب کے طور پر خدا بنا لیا تھا، یعنی یہ یہ جو بت پرستی کر رہے تھے تو یہی کہہ رہے تھے نا کہ یہ بڑے خدا سے ہمیں قریب کر دیں گے. تو یہ جو ان کو خدا چھوٹا خدا درمیانہ خدا انہوں نے مانا ہوا تھا, یہ کیوں ان کے کسی کام نہ آ سکے؟ یعنی ان کی طرف سے کوئی کلیم بھی نہیں تھا, وہ بت تو بولتے بھی نہیں تھے. بل ضلوا عنہم, بلکہ وہ سب کے سب ان سے غائب ہو گئے. وذلک افکہم, جو ان کا جھوٹ تھا. وما کانوا یفترون, اور یہ لوگ اپنے طور پر منگھڑت باتیں جو بنا رہے تھے وہ تھے. اب اس کے مقابلے میں پروردگار عالم نے جنوں کے ایک گروہ کا تذکرہ کیا. خود حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بعثتُ الی الثقلین, کہ میں ثقلین کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں, یعنی انسانوں کی طرف بھی اور جنات کی طرف بھی. تو یہاں پر جنات کا ذکر آ رہا ہے اب, کہ وہ اس طرف نہ الی کا نفر من الجن, کہ ایمان لانے پر آتے ہیں تو پھر جن بھی ایمان لے آتے ہیں, اور انکار کرنے پر آتے ہیں تو انسان بھی انکار کر دیتے ہیں. وہ اس طرف نہ الی کا نفر من الجن, اور جب ہم نے موڑا آپ کی طرف جنوں کے ایک گروہ کو. اس کے بارے میں ایون تفاسیر کے اندر کچھ ڈیٹیلز بھی آئی ہیں کہ یہ بعثت کا 10واں سال تھا, جب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف کی طرف جا رہے تھے اور وہاں پر جا کر انہوں نے تبلیغ کی, لیکن وہاں کے لوگوں نے بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچائی. آن دا وے بیک پیغمبر اکرم ایک جگہ پر تھوڑی دیر کے لیے رکے, اور وہاں انہوں نے خداوند متعال سے مناجات کی. اور ایسے میں جب وہ قرآن پڑھ رہے تھے تو جنات کے ایک گروہ نے پیغمبر اکرم کی زبان سے قرآن مجید کی تلاوت سنی, اور وہ قرآن مجید کی تلاوت سن کر متاثر ہوئے اور اپنی قوم کی طرف پلٹے ہیں تو مبلغ بن کر پلٹے. وہ صرف نہ الی کا نفر من الجن نے, اور جب ہم نے موڑا آپ کی جانب جنوں کے ایک گروہ کو, یستمعون القرآن, کہ جنہوں نے قرآن کی تلاوت سنی, قرآن کو بہت توجہ کے ساتھ سنا. فلما حضروه قالوا انصتوا, تو جب وہ لوگ وہاں پر حاضر ہوئے, یعنی آپ کو تلاوت قرآن کرتے ہوئے انہوں نے سنا تو حاضر ہوئے, تو انہوں نے کہا قالوا انصتوا, کہ خاموش ہو جاؤ. فلما قضی ولوا الى قومهم منذرین, تو جب وہ معاملہ پورا ہوا تو وہ پلٹے اپنی قوم کی جانب اور انذار کرنے والے بن کر پلٹے. یعنی پیغمبر اکرم سے جو کچھ انہوں نے سنا تھا وہ پھر اپنی قوم والوں کو انہوں نے آگے تبلیغ کیا. اور پھر جو ان کے جملے ہیں وہ اگلے صفحے پر آ رہے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی قوم کو اس طرف راغب کرنے کی کوشش کی. یہ آیت نمبر 29 جس پر یہ صفحہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارکہ احقاف آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 35 جس پر سورہ احقاف کا اختتام ہو رہا ہے, اور اس کے بعد سورہ محمد کی پہلی آیت جو ہے وہ بھی اسی صفحے پر ہے. تو پہلے ذرا سورہ احقاف کی اختتامی آیتیں. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے موڑا ایک گروہ کو جو جنات سے تعلق رکھتا تھا آپ کی طرف, جس نے قرآن مجید کو توجہ سے سننا شروع کیا. جب وہ لوگ حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا کہ خاموش رہو, اور جب تلاوت پوری ہو گئی تو وہ پلٹے اپنی قوم کی جانب اور منذر بن کر پلٹے, یعنی تنبیہ کرنے والے, جگانے والے, بیدار کرنے والے بن کر پلٹے, مبلغ بن کر پلٹے. اب جو وہ اپنی قوم کے پاس جا کر پیغام دے رہے ہیں اس کو بھی خلاصتاً پروردگار عالم نے یہاں پر بیان کیا ہے. قالوا, انہوں نے کہا, یا قومنا, اے ہماری قوم, انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ, کہ ہم نے ایک کتاب کو سنا ہے. اب ظاہر کتاب کی کچھ آیتیں انہوں نے سنی تھی, مگر کتاب کی کچھ آیتوں کے اوپر انہوں نے پوری کتاب کی بنا رکھی کہ کتاب کا مزاج کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک کتاب کو سنا ہے, انزل من بعد موسیٰ, کہ جو نازل کی گئی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد. اس جملے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ماضی کی کتابوں کے بارے میں بھی اگر پوری انفارمیشن ان کو نہیں تھی تو بہرحال کچھ ان کے پاس اطلاعات تھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا انہوں نے حوالہ دیا ہے. مصدقاً لما بین یدیہ, جو تصدیق کرنے والی ہے, جو کتابیں گزر چکی ہیں ان کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. یہدی الی الحق, کے جو حق کی طرف ہدایت کرنے والی ہے. وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيم, اور صراط مستقیم, سیدھے راستے کی ہدایت کرنے والی ہے. یعنی اب اگر آپ اس پیغام کے اوپر غور کریں تو ایک تو ان کا امپریس ہونا وہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اس کتاب سے واقعی امپریس ہوئے تھے. نہ فقط امپریس ہوئے تھے بلکہ وہ اس پر ایمان بھی لے آئے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ ایک دوسرا کلام تھا جو انہوں نے اسی ردیف میں اور اسی انداز کا سنا تھا. اور یہ بھی جان گئے تھے کہ یہ کتاب جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی کتاب کو ڈس اون نہیں کر رہی ہے بلکہ اس کی تصدیق کر رہی ہے، اور یہ کتاب جو ہے وہ حق کی طرف رہنمائی کر رہی ہے، یعنی جو اس کا پیغام ہے وہ بالکل سچا ہے، وہ پیغام بالکل درست ہے. اور پھر یہ پیغام صرف قلبی کسی ایمان ہی کا پیغام نہیں ہے بلکہ عملی پیغام ہے کہ جس کے ذریعے سے مخلوق اپنے دستور العمل کو مرتب کر سکتی ہے الی طریق مستقیم. یا قومنا، اے ہماری قوم، عجیب داعی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت پر لبیک کہو، وہ آمنو بہی اور اس پر ایمان لے آؤ، یغفر لکم من جنوبکم تو اللہ تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے گا، وہ یجرکم من عذاب علیم اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا. یعنی اب یہاں پر وہ بینیفٹس جو ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ بیان کر دیے گئے کہ ایک تو تمہاری ذمہ داری کیا ہے، کہ ہم نے کیا سنا وہ ہم نے تم کو بتا دیا، ہم نے جو سمجھا وہ ہم نے تمہیں بتا دیا، ہم نے جو اسیس کیا وہ بھی ہم نے تم کو بتا دیا. اب ہم تم سے کیا چاہتے ہیں کہ تم بھی اس کو پازیٹیولی ریسپونڈ کرو، اس پر توجہ دو، ایمان لے آؤ، اور جب تم یہ توجہ دو گے اور ایمان لے آؤ گے تو تمہیں ریسیپروکیٹ کیا جائے گا. کس طریقے سے؟ کہ جو گناہ تمہارے ہیں ان کی مغفرت ہو جائے گی، اور جو دردناک عذاب تمہارے لیے گویا ثابت ہو چکا ہے اس سے تمہیں نجات مل جائے گی. وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور اگر تم اس طرح سے رسپونڈ نہ کرو، اگر تم اللہ کی اس دعوت کو ریجیکٹ کر دو، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، تو پھر اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کو شکست دے سکے گا. تو جب کوئی ایسا نہیں کر سکے گا تو پھر تم بھی اپنے بارے میں سوچ لو کہ تم بھی ایسا نہیں کر سکتے. وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ، اور پھر اللہ کو چھوڑ کر ان کا کوئی سرپرست بھی نہیں ہوگا. أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور وہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہوں گے. اب واپس پروردگار عالم قیامت کی طرف متوجہ کرتا ہے، ارشاد ہوتا ہے وَلَمْ يَرَوْا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، کہ یقیناً وہ اللہ کی جس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور زمین کو پیدا کیا. وَلَمْ يَعْيَا بِخَلْقِهِنَّا، اور جو ان کی خلقت سے عاجز نہیں ہوا، تھکا نہیں ہے، اس نے شکست نہیں کھائی ہے، وہ بوڑھا نہیں ہو گیا، معاذ اللہ، بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى، وہی خدا اس بات کے اوپر قادر ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے. اب یہ بات تو کئی مرتبہ ڈسکس ہو چکی کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ پروردگار عالم کو بطور خالق قبول کرتے تھے، مگر قیامت کے عقیدے میں انہیں نہ فقط یہ کہ شبہ تھا بلکہ وہ اسے ناممکنات میں سے سمجھتے تھے. تو انسان کو اس مسلمے کے ذریعے سے کہ جس کو وہ مان رہے تھے کہ خدا خالق ہے، یہاں پر سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ خدا جس نے آسمانوں کو پیدا کر دیا، زمین کو پیدا کر دیا، ایک بات، یعنی ماضی کے اندر یہ ہو چکا. دوسری بات یہ کہ خدا عاجز نہیں ہوا، اس کی طاقت اور توانائی کے اندر کوئی کمی نہیں آئی، وہ سب اس کا ذاتی ہے. تو پھر وہ قادر ہے، اس بات کے اوپر قدرت رکھتا ہے کہ مردوں کو بھی واپس زندہ کر سکے. یعنی امکان کی حد تک تو ماننا بالکل عقلی ہے، پھر دعویٰ پروردگار ہے، لہذا اس دعوے کے صحیح ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے. بلا انہ علی کل شیء قدیر، کیوں نہیں، وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور وہ دن کے جب کافروں کو آگ پر پیش کیا جائے گا، آگ کے سامنے لایا جائے گا. أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ، کہ کیا یہ حق نہیں ہے؟ قالوا بلا وربنا، تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم. قال، تو پھر پروردگار عالم کی طرف سے کہا جائے گا، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، کہ چکھو اس عذاب کو اپنے اس کفر کی وجہ سے، اپنے اس انکار کی وجہ سے. یعنی اس وقت تمہارا یہ کہنا کہ ہاں کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم، تمہیں مومن نہیں بنائے گا. ظاہر قیامت کے میدان میں کس کی مجال ہے کہ وہ انکار کر سکے، مگر وہاں پر ان کو کافر ڈکلیئر کیا جائے گا اس کفر کی وجہ سے جو دنیا میں وہ کیا کرتے تھے. اب یہ تو ان کا معاملہ ہو گیا، اور آخری نصیحت اور آخری ہدایت پیغمبر اکرم کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کی جا رہی ہے کہ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، کہ حبیب آپ صبر و برداشت سے کام لیجئے جس طرح سے اولو العزم رسولوں نے صبر و برداشت سے کام لیا تھا. یعنی آپ سے پہلے جو اولو العزم گزر چکے ہیں، واقعاً جو صاحبان عزم رسول گزرے ہیں، نبی سب خدا کے تھے مگر کچھ تو وہ تھے کہ جن کو پروردگار عالم نے خاص طور پر ہائی لائٹ کیا ہے، اور جن کے نام احادیث کے اندر آئے ہیں کہ ان میں جناب نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ چار تھے ماضی میں، اور پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ان کے بھی سید اور سردار ہیں. تو پیغمبر اکرم کو گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ حبیب آپ کو انہی کی طرح سے صبر کرنا ہے، بلکہ آپ تو گویا ان سے بھی بالاتر ہیں، تو معاملہ آپ کا اس سے بھی بالاتر ہونا چاہیے، ولا تستعجل لهم، اور ان کے معاملے میں جلدی مت کیجیے گا، یعنی ان کے لیے عذاب کی دعا مت کیجیے گا۔ اب یہ ہم جانتے ہیں کہ ایک طرف ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ وابستگی دیکھتے ہیں کہ جو ان کی تھی امت کے حوالے سے، ان کو درد تھا، جو ہم نے سورہ کہف کے اندر پڑھا کہ اللہ کا باقی النفس کا لا آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، کہ حبیب کیا آپ ان کے پیچھے جان دے دیں گے اگر یہ ایمان نہیں لاتے، یعنی ایمان نہیں لاتے تو جائیں جہنم کے اندر۔ لیکن ایک وہ انداز ہے اور ایک یہ انداز ہے، بالکل بیلنس سمجھایا جا رہا ہے کہ پیغمبر اکرم کو یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ ان کے پیچھے جان دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ کا پیغام تو پیغام، آپ کی ذمہ داری تو پیغام پہنچانا ہے، اور یہاں پر یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے۔ تو ایک مبلغ کو اسی آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہمت بھی نہیں ہارنی ہے، پیغام کو پہنچاتے رہنا ہے، درد بھی محسوس کرنا ہے، کسی طریقے سے اپنی قوم کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کوشش کرتے رہنا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمت نہیں ہارنی ہے۔ وہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ انہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبسوا الا ساعۃ من نہار، کہ وہ دن کہ جب یہ لوگ دیکھیں گے اس کو کہ جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، یعنی وہی عذاب، تو اس دن ان کو لگے گا کہ لم یلبسوا الا ساعۃ من نہار، کہ کچھ لمحے ہی تو تھے دن کے کہ جو گویا ہم نے دنیا میں گزار دیے۔ بلاغ، یہ ہے پیغام۔ فہل یولکوا الا القوم الفاسقون، تو کیا فاسق لوگوں کے سوا بھی کسی کو ہلاک کیا جائے گا، یعنی جو بد اعمال ہیں فاسق ہیں ان کے علاوہ بھی کسی کو ہلاک کیا جائے گا؟ یہ ان کا فسق و فجور ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو اس ہلاکت کا سامنا کرنا پڑے گا جہنم میں اور میدان قیامت میں۔ اب یہاں پر ہو گیا اختتام سورہ مبارک احقاف کا آیت نمبر 35 پر، اور اب ہے سورہ مبارک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ قرآن مجید کا 47 سورہ ہے، حضور کے نام پر یہ سورہ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے بعض سورے ہیں کہ جو انبیاء کے نام پر ہیں، جیسے سورہ ہود، سورہ ابراہیم، سورہ نوح علیہ السلام اجمعین، اور اس میں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ہمارے پیش نظر ہے۔ یہ مدنی سورہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت کے بعد نازل ہونے والے سوروں میں شامل ہے۔ 38 اس کی آیتیں ہیں، 38 یعنی مختصر سورہ ہے، کیونکہ اس کی دوسری آیت ہی میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آیا ہے، اس کی وجہ سے سورہ کا نام پڑا سورہ محمد۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، وہ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ ایمان لاتے، اعمال صالحہ کو انجام دیتے اور دوسروں کو بھی ایمان کی طرف راغب کرتے، اعمال کی طرف راغب کرتے، مگر ہوا کیا کہ خود بھی کافر ہوئے، وصدوا عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکنے والے بن گئے۔ اضل اعمالہم، ان کے اعمال کو اکارت کر دیا، یعنی اللہ ان کے اعمال کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دے گا، نلیفائی کر دے گا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اعمال وہی ہو سکتے ہیں کہ جو بظاہر بہت اچھے ہوں، مگر ایک شخص ہے جس نے کفر اختیار کیا ہے، دوسروں کو بھی خدا کی راہ سے روکا ہے، تو بظاہر اگر وہ کسی غریب کو کھانا بھی کھلا دے تو یہ کام بذات خود اچھا ہونے کے باوجود میدان قیامت میں اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ ہے اس اچھے کام کا نلیفائی ہو جانا، اس کام کا پیسیفائی ہو جانا، اس کام کا نیوٹرلائز ہو جانا، اس کفر کی وجہ سے اور اس صد عن سبیل اللہ کی وجہ سے جو اس نے کیا تھا۔ یہ پہلی آیت ہے اور اسی پر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو سائملٹینیس کانٹراسٹ ہے وہ انشاءاللہ آگے آئے گا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔